پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین، قاسم الجبارین ومدرک الہاربین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد۔ بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ درود محمد و آل محمد۔ اعلان گرامی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کے ذیل میں قرآن اور کامیابی کی راہیں کے عنوان سے ہم آپ کے سامنے اس عشرۂ مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے لوگوں، بتحقیق تمہاری جانب، تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے، اور تمہارے سینوں میں موجود چیزوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن کریم کو مختلف صفات کے ساتھ خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کہ جو خداوند عالم کی آخری کتاب ہے، اس کی کچھ صفات ہیں، اور صرف صفات ہی نہیں ہیں بلکہ اس قرآن کا کام بھی انہی صفات کے پرتوں میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نام رکھ دیا جائے، مثال کے طور پر کسی کا نام عادل ہو اور وہ عدالت نہ کرتا ہو، کسی کا نام نواز ہو وہ اپنے اپنوں کو نوازے، ہیں بہت سے نوازنے والے، دہشت گردوں کو نواز رہے ہیں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، نام کے شریف ہوتے ہیں لیکن کام کے شریف نہیں ہوتے، نام رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا۔ ہاں، اگر کوئی واقعاً شریف ہو اور نام کا بھی شریف ہو، کام کا بھی شریف ہو، تو کہیں گے جناب واقعاً یہ شریف ہیں، لیکن نام کے رکھنے سے کوئی شریف نہیں ہو جاتا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن ایسا نہیں ہے کہ صرف نام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جناب یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ موعظہ ہے، اور قرآن کا اس صفت سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی ناموں کی طرح نہیں کہ نام کی شریف تو ہیں لیکن کام کے ماشاءاللہ سے ایک نمبر کے چھٹے ہوئے، نام کے تو عادل ہیں لیکن کام کے عادل نہیں ہیں، ظالم ہیں، یا اور بھی نام آپ تصور کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا قرآن بھی ایسا ہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جناب میں قرآن کریم کی کچھ صفات بیان کروں، اس کتاب کی کچھ صفات ہیں، پراپرٹیز ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ خواص ہیں، یعنی خواص یعنی اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر رنگوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، سفید رنگ کا اپنا ایک اثر ہوگا جو آپ کے مزاج پر ہوگا، کالے رنگ کا اپنا ایک اثر ہوگا جو آپ کے مزاج پر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ 100% اس رنگ کا اثر آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوگا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے زرد رنگ نفرت کی علامت ہے۔ یہ نوجوان بچے جو مسکرا رہے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رنگوں کی دنیا میں زیادہ عمل دخل رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو ہمیشہ پیلا رنگ اختیار کرے گا وہ سب سے نفرت کرتا ہو یا لوگ اسے نفرت کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ سفید رنگ کے اپنے اثرات ہیں، کالے رنگ کے اپنے اثرات ہیں، لال رنگ ہوگا اس کے اپنے اثرات ہوں گے، نیلا رنگ ہوگا اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ بہرحال یہ علم نفسیات کی بحث ہے، اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں خواص، اس رنگ کا خاصہ یہ ہے، اس رنگ کی پراپرٹیز یہ ہیں۔ جیسے کہ کیمسٹری میں آپ پڑھتے ہیں یہ ایلیمنٹ یا عنصر میگنیشیم ہے، تو اس کی پراپرٹیز الگ ہوں گی، اس کے خواص الگ ہوں گے۔ خواص سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس عنصر سے، اس ایلیمنٹ سے کچھ فائدہ آپ کو مل سکتا ہے، اور اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو وہ فائدہ آپ کے جسم کو ہوگا۔ سوڈیم کلورائڈ نمک ہے، اس میں سوڈیم بھی ہے، کلورین بھی ہے۔ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو دونوں کا جو مرکب نمک کی صورت میں ہے، اس کے اثرات آپ کی باڈی پر ہوں گے۔ اگر حد سے زیادہ کھا لیے تو بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ ساتھ ساتھ ہیں میرے، نہیں ہیں؟ درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ تو ہر ایلیمنٹ کا، ہر عنصر کا اپنے اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی اس سے جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، تاکہ یہ باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، اسے اچھے نام سے پکارے۔ اب نام تو بہت اچھا ہے لیکن پکارا جاتا ہے گڈو، منو، چنو اور اسی قسم کے دوسرے نام۔ یہ ناموں کو بگاڑنے کا جو سلسلہ ہے، یہ اہل بیت کو قرآن کی سیرت نہیں ہے۔ نام بھی اچھا رکھو اور اچھے نام سے پکارو بھی، تاکہ اس نام کا اثر تمہاری اولاد پر ہو سکے۔ درود بھیجے محمد وال محمد کا۔ اسی طرح قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں، یعنی ان صفات کے ذریعے سے ہر صفت کی اپنی ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹیز ہیں، یوں کہوں خواص ہیں، اس کے کچھ اثرات ہیں ان صفات کے، جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو انسانوں کی طرح اس کی صفات نہیں ہے کہ نام کا کچھ اور ہے اور کام کا کچھ اور ہے، نہیں۔ جو چیز ذکر کی گئی ہے بعین ہی آپ قرآن کو ویسا ہی پائیں گے۔ اب یہاں پر خداوند عالم نے چار صفات کا تذکرہ کیا ہے، کون کون سی؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے۔ پھر شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ تیسری چیز ہدن، باعث ہدایت۔ اور چوتھی چیز رحمت للمؤمنین، اور رحمت مؤمنین کے لیے۔ لہذا آج کی تمہیدی گفتگو میں انہی چار صفات پر قدر گفتگو کروں گا، اور تھوڑا سا اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا۔ کل کی جو گفتگو جہاں پہ ہماری رکی تھی، کہ خداوند عالم نے جو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن اور کامیابی کے راہیں۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرو، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا، ہم اپنے تک پہنچنے کی راہوں کو، ایک راہ نہیں کا، صراط نہیں کا، سبیل کا، سبولنا، ہم اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے۔ سبیل اور صراط کا فرق واضح کر چکا ہوں گے۔ صراط شاہ راہ کو کہا جاتا ہے،
اور سبیل مختلف راستوں کو جو شاہراہ پر ہائی وے پہ نکلتی ہے. شاہراہ لفظ کیا ہے؟ شاہراہ عام نہیں ہے، یہ شاہراہ عام نہیں، شین الف ر عین شاہراہ نہیں، شاہراہ شین الف ہے ر الف ہے شاہراہ. شاہراہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی راہوں کی شاہ. کہتے شہرک، کہتے نہیں کہتے شہرک، یعنی اگر وہ کٹ جائے خدا نخواستہ تو پھر انسان کا بچنا ممکن نہیں ہوتا. شاہراہ یعنی راہوں میں سب سے زیادہ وسیع اور عریض، بڑی نمایاں، جو چھپنے سے چھپ نہ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس عزاداری نے اسلام کا دفاع کیا ہے، اس عزاداری نے قرآن کی روح کو، قرآن کو بچایا ہے. یہ عزاداری یعنی امام حسین کا غم و کربلا میں آنا، اس نے روزے کو بچایا ہے، حج کو بچایا ہے، زکات کو بچایا ہے، جہاد کا تحفظ کیا ہے. اب امام جب کربلا میں آ کر اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، شریعت کو بچا رہے ہیں، قرآن کی حاکمیت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، تو اب حسین کا ذکر بھی، حسین کی کربلا بھی دین کو بچائے گی، نماز کو بچائے گی، روزے کو روح عطا کرے گی، حج کو بلندی عطا کرے گی، تولو تبرک مفہوم زندگی عطا کرے گی. اب جتنا جتنا عزاداری کرتے جائیں گے، دین سے قریب ہوتے جائیں گے، اور دین سے قریب ہونا حیات سے قریب ہونا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عزاداری شہرگ حیات ہے. اس لیے کہتے ہیں شہرگ حیات ہے، یعنی حیات کی وابستگی، حیات کی بقا اس عزاداری سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری در حقیقت فی زمانہ ظلم پذیری کے بجائے ظلم ستیزی کا درس دے رہی ہے. ظالموں کے سامنے ہاتھ پیر مت جھکاؤ، سلینڈر مت ہو جاؤ، ہتھیار مت ڈالو، بہتر ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے کربلا. تو شاہرگ حیات ہے، یعنی زندگی اس سے وابستہ ہے، دین کی زندگی، ہماری زندگی نہیں صرف، دین کی زندگی اس سے وابستہ ہے. لہذا آج جو لوگ عزاداری کو محدود کرنے کی باتیں کرتے ہیں، آج جو لوگ عزاداری پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، وہ احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، کامیابی کے اس راستے کو چھپا نہ سکے، مٹا نہ سکے، نہروں کے بند کھول دیے گئے کہ قبر حسین کا نشان مٹ جائے، امام حسین کے مزار کو اٹھا دیا گیا. کئی مقامات پر تاریخ میں کئی جگہ ملتا ہے ظلم و ستم ہوا، اور جب ناز مٹا سکے تو جو زوار تھے امام کے روزے کے، امام کی زیارت کے، کبھی ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا تھا، کبھی پیروں کو کاٹا جاتا تھا، کبھی گھروں کو آگ لگائی جاتی تھی. ایجان گرامی، یہ ہے شہر کی حیات، اس سے حیات کا درس ملتا ہے. تو پھر عزاداری اور مجلس میں در حقیقت اس حیات کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس زندگی کا تذکرہ ہونا چاہیے، بقا کے ان راہوں کا، سعادت کے ان راستوں کا، سربلندی اور سرافرادی کے ان سبیلوں کا تذکرہ ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. جو قرآن نے بیان کیا ہے وہی عزاداری اور امام حسین نے بیان کیا ہے، تضاد کہیں نظر نہیں آئے گا. درود بھیجی محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی چار صفات ہیں، اور جہاں پر بھی رب کا تذکرہ آتا ہے، رب یعنی تربیت کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، پالنے والا، تربیت کرنے والا. اور یہاں پر علماء اہل کلام نے پوری بحث کی ہے خدا کے اسماء کے بارے میں، اور ان بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ خدا کے ہر نام کا ایک اثر ہوتا ہے، خدا کے ہر نام کا ایک اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب بعض اوقات اگر فقہا اور علماء آپ سے کہیں کہ آپ فنا ورد کو اپنائیے، اپنی طرف سے نہیں، مجرب عملیات کی کتاب اٹھا لی اور نعت علی صغیر و کبیر 300 دفعہ پڑھیے، جی یہ آئمہ سے مربوط نہیں ہے، مستند نہیں ہے، ممکن ہے ہوں، لیکن اگر مستند ہیں تو پڑھیے، کیونکہ ہر ذکر کو پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ایبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کا روحانی وزن آپ برداشت کر سکیں. اب آپ سے کہا جائے خدا آپ کو وزن 60 کلو، میں کہوں ذرا 320 کلو اٹھا کے دکھائیے، کیا ہوگا؟ بخوبی جانتے ہیں کیا ہوگا، اول تو اٹھا ہی نہیں سکتے، اور اگر اوپر سے آپ کے ہاتھوں پہ دے بھی دیا جائے تو کتنی دیر تک اسے سنبھال سکیں گے؟ تو ان اسماء کا، دعاؤں کا اپنے ایک روحانی اثر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بیس تیار ہونی چاہیے، بنیاد تیار ہونی چاہیے. اپنی مرضی سے ہر ذکر یہ پڑھ دو وہ پڑھ دو، جناب ایک توزیل مسائل ہوتی ہے، توزیل مسائل ہوتی ہے اپنی مرضی سے. اللہ کے ناموں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، بار بار جو ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو، کتنا ہی موقع اچھا ہو کہ بچے عزاداری کی خدمت بھی کریں، دروازے پہ تحفظ کے بھی کام انجام دیں، حفاظت کے کام بھی انجام دیں، اور جماعت میں بھی شریک ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت ہماری مثال کے طور پر رہ جائے. اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے کہ جناب آپ نماز کو مثال کے طور پر عذر موجود ہو تو انسان چھوڑ سکتا ہے، عذر موجود ہے آپ کے پاس، لیکن جب عذر نہیں ہے، موجود ہیں، قریب مسجد جا سکتے ہیں تو جائیے، ضرور جماعت میں شریک ہوئیے. تو اللہ کے نام ہیں. اب اللہ نے کہا کہ یہ خدا کا جو نام ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز میں؟ کئی مرتبہ تکرار کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے. خدا کو اچھا لگ رہا تھا، نعوذ باللہ، خدا نے کہا جناب بس آپ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحمد میں پہلے، پھر الرحمن الرحیم دوسری مرتبہ، پھر نماز کی دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دو دفعہ، پھر سورہ الحمد کے درمیان پڑھتے ہیں 4 دفعہ. ایک نماز میں کم سے کم 4 دفعہ آپ رحمان الرحیم کی تلاوت کریں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ صرف پڑھیے اللہ کو اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا جو روحانی اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو جائے گا، آپس میں رحم دل بن جائیں گے آپ. لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے وہی لوگ جو قرآن کا ورد بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آج وہی لوگ مسلمانوں کو بموں کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی رحمان الرحیمیت کا تذکرہ، کون سے خدا کا تذکرہ، کون سی شریعت کا تذکرہ، کون سے خلفاء راشدین کی سیرت ہے کہ اپنے مخالف عقیدے والے کو اس بنا پر کہ تمہارے عقیدے پہ نہیں ہے تم انہیں مار ڈالو؟ نہ سیرت رسول میں ہے، نہ سیرت ائمہ میں ہے، نہ سیرت صحابہ میں ہے، نہ سیرت خلفاء راشدین میں ہے کہ جو آپ کے عقیدے پہ نہیں آپ اسے مار ڈالیں. تو یہ کون، یہ جو لوگ دین کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جاتے ہیں وہی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو خدا نے کہا یہ 4 نام، خدا تربیت کرنے والا ہے، ناموں کے ذریعے سے تمہاری تربیت کرے گا، رب ہے تربیت کر رہا ہے. یعنی خدا کا نام بھی، خدا کا ذکر بھی تمہاری تربیت کرے گا. توجہ فرمائیے گا، خدا خود تو چل کے نہیں آئے گا آپ سے کہیں اٹھیے بیٹھیے لیٹیے یہ کیجیے وہ کیجیے. قرآن کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، آئمہ کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے تربیت کرے گا. خدا کے اسماء در حقیقت خود تربیت کرنے والے ہیں. بہرحال موقع نہیں ہے کہ میں خدا کے انداز تربیت کو جو قرآن میں موجود ہے اسماء کے ذریعے سے، اسماء حسنہ کے ذریعے سے اس پہ بحث کروں، چونکہ بات آئی ہے تو ضمناً عرض کرتا ہوں، یہاں سے گزر رہا ہوں کہ خدا کے نام سب تربیت کرنے والے ہیں، سب انسان کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، سب کا ایک جلالی یا جمالی اثر ہوتا ہے. کچھ اسماء جلالیہ ہوتے ہیں، کچھ اسماء جمالیہ ہوتے ہیں، کچھ انسان میں خدا کی عظمت کو زیادہ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی رحمت کی طرف انسان کی توجہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدا کے اسماء جلالیہ کا تصور تھا، حضرت موسیٰ پر کہا جاتا ہے خدا کے اسماء جمالیہ کا تصور زیادہ تھا، اثر زیادہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں خوف خدا زیادہ تھا، گریہ وزاری زیادہ تھا، اخلاقیات زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بعض اوقات آپ خوش خرم ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور ان میں پھر آپ کا جو کردار ہے، بہرحال یہ ایک پوری ایک بحث ہے۔ تو خدا اپنے ان اسماء کے ذریعے سے تربیت کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر جو چار صفات بیان کی گئی ہیں کہ موعظہ و نصیحت، شفا سینوں کے لیے، ہدایت اور رحمت، یہ چار صفات در حقیقت زندگی میں لازمی و ضروری ہیں کہ اگر ان چاروں کو نکال دیا جائے تو پھر انسان کا زندگی میں آگے بڑھنا اور ہدایت پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کس طریقے سے؟ صرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا اور انشاءاللہ کل کے لیے گفتگو رکھ چھوڑوں گا، اس لیے کہ کل جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی اس کو بھی، اس موضوع کو بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس تمہیدی گفتگو میں یہ جو چار نام ہیں، ان چار ناموں پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے اور انہی سے کامیابی کی راہیں کھلیں گی، انہی سے کامیابی کی راہیں کھلیں گی۔ موضوع ہمارا قرآن اور کامیابی کی راہیں ہیں۔ اب خدا نے کہا کامیابی کی راہوں میں اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو جدوجہد کرو گے، جدوجہد تمہاری، ہدایت ہماری، حرکت تمہاری، برکت ہماری۔ از تو حرکت، از خدا برکت، تم حرکت کرو خدا برکت دے گا۔ چونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا نہ اپنے اوپر نہ خدا کے اوپر، لہذا حرکت ہی نہیں کرتے۔ اگر حرکت ہوتی بھی ہے تو نہ صحیح سمت میں ہوتی ہے، نہ صحیح راہ میں ہوتی ہے، نہ صحیح ڈائریکشن میں ہوتی ہے۔ اور پھر خدا سے کہتے ہیں جناب خداوندہ، جناب دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، خدا پہ چڑھائی راشن لے کے چڑھ جاتا نعوذ باللہ۔ کیوں؟ یا تو حرکت کرتے نہیں ہیں، اور جب کرتے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، صحیح راستے پہ حرکت نہیں ہوتی، راستہ اگر صحیح ہو تو صحیح سمت پہ حرکت نہیں ہوتی۔ از تو حرکت، از خدا برکت، تم حرکت کرو لیکن حرکت بھی صحیح راستے پر، صحیح سمت اور ڈائریکشن میں، تو خدا یقیناً برکت دے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی، یہ نہیں کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبل، ہم انہیں صرف راستوں کی ہدایت، نہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور وہ شاہراہ حیات پر، صراط مستقیم پہ آ جائیں گے۔ اور کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ وہ صراط مستقیم دنیا میں امام وقت کی اطاعت ہے، کہ اگر امام وقت کی اطاعت کہ ہمیں معرفت آ جائے کہ اپنے امام وقت کی اطاعت کرنی ہے، خود بخود پل صراط سے گزرنے کا سفر بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ دنیا میں جو مشق کر لے، دنیا میں جو پریکٹس کر لے، تو خدا کے چار نام ہیں جو اس، معذرت چاہوں گا، جو قرآن کی چار صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ موعظہ، نصیحت۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی انگلیوں سے، سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا، ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ بچے ہوتے ہیں نا، جب تک ان کو ہاتھ نہ دکھایا جائے، آنکھیں نہ دکھائی جائیں، وہ سیدھے راہ پہ نہیں آتے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں پیار پچکار سے، چندہ راج دلارا، آنکھ کا تارا آپ نے کہہ دیا، فوراً راہ پہ آ جاتے۔ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا، مزاج کو دیکھ کر، اب سب ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکا جائے تو بات نہیں بنے گی۔ اب اس مجلس میں بھی اس ورچہ مختلف المزاج لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی ہے، مولانا کب ختم کریں گے جانا ہے، فیس بک انتظار کر رہا ہے، دوست سے وعدہ کر کے آئے ہیں، شاپنگ پہ جانا ہے، اسٹڈی کے لیے جانا ہے، بیگم انتظار کر رہی ہیں، سبزی منگائی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق در حقیقت یہاں بیٹھا ہے. کوئی ثواب کے لیے بیٹھا ہے، کوئی ہدایت کے لیے بیٹھا ہے، کوئی مودت کا عقدہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، سب اسی نیت سے آئے ہیں، لیکن سب کے اپنے درجات ہیں. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پیار پچکار سے آ جاتے ہیں. خدا نے خود کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. بھائی کچھ لوگ ہیں جو اخلاقی کہانی سنیں گے، کوئی اخلاقی نصیحت آپ بتائیں گے، فوراً ان کے دل آمادہ ہو جائیں گے، ان کو بھی بلاؤ. کچھ لوگ ہیں جو سائنس کی باتوں سے اثر انداز ہوتے ہیں، جب تک سائنس کی ٹیکنالوجی کی 2+2 کی باتیں ان سے نہ 2+2=4 ہوتے ہیں، جب تک میتھمیٹکس کے اصول نہ بتائیں، وہ ادھر نہیں آنے والے. اخلاق سے، نصیحت سے، بات سے ان کو کوئی فرقار نہیں ہوتا. جہاں آپ نے کوئی سائنس کا اصول فارمولہ بتایا، فوراً کان کھڑے ہوگا، اچھا ایسا ہے، دین ایسا ہے، لاجک ہے، منطق ہے، فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مختلف قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. خدا نے کہا کہ ان سب کی پرورش کرنی ہے مجھے. کہا کہ موعظہ تم من ربکم، موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے. کیوں پہلے نصیحت کا تذکرہ کیا اور دوسری آئے مجیدہ میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، وہاں پہ کہا حکمت کی، دانائی کی، سائنس کی، عقل مندی کی باتوں سے بلاؤ. پھر بعد میں کہا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے. یعنی بعض مقامات پر یہ خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ خطیب کی ثواب دید پر ہوتا ہے، یہ مبلغ کی اپنی ثواب دید پر ہے کہ جہاں دیکھے کہ مجمع عقل مندی کی، حکمت کی، دانائی کی باتوں کو سمجھنے والا ہے، وہاں پر عقل مندی کی باتوں کو پہلے پیش کیا جائے. اور جہاں پر اگر رقت والے لوگ ہیں، واعظ و نصیحت والے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، پیار محبت والے لوگ ہیں مثال کے طور پر، تو پھر ان کو واعظ و نصیحت سے بلایا جائے. اور جہاں پر مکس ہے تو وہاں پر دونوں قسم کی باتوں کو در حقیقت سامنے پیش کیا جائے. میرے استاد محترم کہتے تھے کہ جو خطیب ہوتا ہے اس کا امامہ آگے سے اچھا ہونا چاہیے، سیٹ ہونا چاہیے. جو پیش امام ہوتا ہے لوگ زیادہ اس کو پیچھے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے کہ امام کھڑا ہو اپنی نماز پڑھ کے جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کا امامہ ذرا پیچھے سے ٹپ ٹاپ کا ہونا چاہیے. اب جو خطیب بھی ہو، امام جماعت بھی ہو، تو اس کا پورا امامہ اچھا ہونا چاہیے. لوگ اسے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں اور آگے سے بھی دیکھتے ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد وال. اب کہا کہ موعظہ آیا ہے، موعظہ کیا کام کرتا ہے، واعظ و نصیحت کی زندگی میں کیا ضرورت ہے. بھائی ہم تو سائنسی دنیا میں رہتے ہیں، واعظ و نصیحت سے ہمیں کیا کام مولانا؟ آپ کہاں 1400 سال پرانی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں جناب، یہی پتھر کے دل بعض اوقات موم بن جاتے ہیں، بعض اوقات یہی واعظ و نصیحت انسان کی حیات کو پلٹ دیتی ہے. ایک بہت بڑا چور تھا، چوری کرنے کی غرض سے دیوار پہ چڑھا، ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف، ایک ٹانگ دیوار کے اس طرف. واعظ و نصیحت دیکھیں زندگی میں، زندگی میں کامیابی کے لیے واعظ و نصیحت کی بھی ضرورت ہے، شفا کی بھی ضرورت ہے، ہدایت کی بھی ضرورت ہے، رحمت کی بھی ضرورت ہے. یہ خدا وند عالم نے اس آیت مجید میں بیان کیا. اور بھی آیات ہیں جس میں قرآن کریم کی مختلف صفات کو بیان کیا ہے، جن کا اپنا ایک الگ اثر ہے، لیکن اس آیت مجید میں جو زیر بحث ہے اس میں سب سے پہلے کہا کہ واعظ و نصیحت آئیے. نصیحت کا یہ دیوار پہ چڑھا، ادھر سے جو صاحب خانہ تھا وہ رات کے وقت تلاوت قرآن کر رہا تھا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا صاحبان ایمان کے لیے کہ ان کے دل خوف الہی سے گڑ گڑائیں، تھرا جائیں، ہل جائیں؟ اب اس نے جیسے ہی آیت سنی فوراً منقلب ہو گیا. الم یأن للذین آمنوا کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، ذکر کے لیے ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، ہل جائیں. اب جیسے اس نے سنا کہا کہ نہیں وہ وقت آ گیا اور تبدیل ہو گیا. یہ بات و نصیحت اگر انسان آمادہ ہو. اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، اسے اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے اس بندے کو اس کی زندگی سے کوئی بھلائی مل جائے، جعل واعظ من نفسه، اس کے اندر ایک نصیحت کرنے والا انسان قرار دے دیتا ہے. انسان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، اس کے اپنے اندر. امام فرمان اگر جب بھی تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر سے نصیحت کی آواز آ رہی ہے، حق و حقیقت و عدالت کی آواز آ رہی ہے، انصاف کی آواز آ رہی ہے، جہاں تم برا کرو گے اندر سے آواز آئے گی، اندر سے واضح نصیحت شروع ہو جائے گی، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی گاڑیوں میں ایک الارم لگا ہوتا ہے کہ 120 کے بعد یا 100 کے بعد جیسے ہی آپ نے اسپیڈ بڑھائی فوراً ہی اس کا سائرن شروع ہو جاتا ہے، ٹون 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 ٹون. یعنی اب آپ اوور اسپیڈ ہو رہے ہیں، اپنے اوقات میں رہیے. یا آپ نے گاڑی چلانی شروع کی، نارمل اسپیڈ سے چلا رہے ہیں لیکن بیلٹ نہیں باندھی. بہت سی گاڑیوں میں الارم ہوتا ہے، بجنا شروع ہو جائے گا، جناب بھول گئے آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. یہ الارم اچھی چیز ہوتی ہے، بتا دیتی ہے، متوجہ کر دیتی ہے، انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے. خداوند عالم نے انسان کے اندر بھی ایک الارم رکھا ہے وعد و نصیحت کا، کہ جو جب بھی کوئی غلط کام کرے گا اندر سے ایک آواز آ جائے گی، غلط کر رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، غلط سن رہے ہو، آنکھیں بہکنا شروع ہو گئیں، کان پٹری سے اترنا شروع ہو گئے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، قدم راہ مستقیم پہ نہیں ہے، ہاتھ صحیح کام انجام نہیں دے رہے، جو سوچ رہے ہو وہ گناہ کی سوچ ہے، وغیرہ وغیرہ. فوراً اندر سے آواز آئے گی. تو شکر کریں خدا کا کہ خداوند عالم نے ہمارے دل میں یہ الارم رکھا ہے، اور دعا کریں کہ خدا اس آواز حق و حقیقت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وَإِلَّا بہت سے لوگ ہوتے ہیں تبع اللہ علا قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر کر دیتا ہے، سنتے ہی نہیں آواز و حق و حقیقت کو، اس حد تک کہ ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ یہ مردہ ہو گئے. اولئک کالانعام، وہ جانور ہو جاتے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ بدتر. کیوں؟ دل کی آواز کو نہیں سنتے، حق و صداقت کی آواز کو نہیں سنتے. یہ نصیحت کیا کام کرتی ہے؟ اگر دل بیدار ہو، دیکھیے بیج کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر زمین آمادہ نہیں ہے، آپ وہی بیج سڑک پہ ڈال دیجیے، کیا وہ بیج پودا بن جائے گا؟ نہیں. یہ جو موزائک ہے اور یہ فرش جو ہے ٹائلز کا، اس پہ ڈال دیجئے، بہترین بیج دنیا کا، بہترین کھاد، کیا آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. چمکتے شیشے پہ ڈال دیجئے، کیا آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. بہتے پانی میں ڈال دیجئے، کیا وہ بیج ایک تناور درخت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. زمین کا ہموار ہونا، زمین کا آمادہ ہونا ضروری ہے. وعد و نصیحت در حقیقت انسانی قلب کی زمین کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور بعین یہی چیز مجلس عزا ہے. مجلس عزا وہ خدا کا تحفہ ہے جو ہماری بنجر زمینوں کو ذکر خدا و ذکر اہل بیت کے لیے آمادہ و تیار کرتی ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ساتویں امام کا دور ہے. یہ وعد و نصیحت قرآن نے جو پہلی صفت بیان کی ہے موعظت من ربکم, موعظہ آیا ہے. ساتویں امام کا دور, مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, امام کے کان میں گانوں کی آواز آئی, امام متوجہ ہوئے کہ یہ حرام آواز ہے. دیکھیں کان میں گناہ کی آواز کا آنا برا نہیں ہے. بس میں جا رہے ہیں, گانا چل رہا ہے, آواز آ رہی ہے نا, توجہ نہ دیں. کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں سے اٹھ نہیں سکتے, مجبور ہیں, آواز آ رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, توجہ نہ دیں. آپ تین حالتیں ہیں آواز کو سننے کی, سما, استعما, انسا. سما یعنی کان کا آواز میں آنا, آواز آ رہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آواز آ رہی ہوتی ہے, موبائل پہ ایس ایم ایس ماشاء اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں, آواز آ رہی ہے, مولانا دعا کر رہے ہیں, سر کو جاتے پیر کو جاتے ایس ایم ایس کر, الہی آمین الہی آمین سب کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا, کوئی سر کو جا رہا ہوتا ہے, کوئی پیر کو جا رہا ہوتا ہے, الہی آمین الہی آمین التماس دعا جمیعاً. آواز کا کان میں آنا برا نہیں ہے, حرام نہیں ہے. استعما, توجہ سے اس آواز کو سننا. اچھا جناب کون سا گانا ہے, گلوکار کون ہے, اداکار کون ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ استعما ہے. یعنی توجہ سے یہ حرام ہے, کان میں آواز کا آنا حرام نہیں ہے. توجہ سے استعما کرنا, سننا, دھیان دینا, یہ حرام ہے. اور انسا, امام سجاد فرماتے ہیں یعنی اپنے دل کو اس آواز کے سپرد کر دینا, یہ تیسری منزل ہے. یعنی انسان بالکل ہی گیا گزرا, اب بس میں سوار ہو ہی گئے ہیں, جناب جانا بھی دور ہے, سواری بھی ڈبلو گیارہ ہے, جناب گانے بھی سنتے ہوئے چلے جائیں, خوب اب تو سوار ہوئے گئے, مولانا کیا کریں, وہ ہاتھ بھی تھرک رہے ہیں, پیر بھی ہل رہے ہیں, اور سر بھی تھوڑا تھوڑا ہلنے لگے ہر انسان کا. جی درود بھیجے محمد وال محمد کا. اس کو کہا جاتا ہے انسان, یعنی دل بھی دے دیا آپ نے, نہ صرف آواز آئی توجہ بھی دی, اچھا یہ فلاں, اور پھر فلاں کے بعد اپنا دل بھی دے دیا. اب امام کے کان میں آواز آئی, آواز کا آنا برا نہیں, متوجہ ہوئے امام فوراً, گھر کے پاس سے گزر رہے تھے, گانے کی آواز ہے, اتنے میں ایک کنیز امام کے سامنے سے گزری جو کوڑا رکھنے باہر آئی تھی. امام نے پوچھا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے, کسی کا غلام ہے یا آزاد ہے. ایک دفعہ کنیز نے امام کو دیکھا, نہیں پہچانتی تھی, کہا کہ آزاد ہے, کسی کا غلام ہوتا تو اتنی آسانی سے یہ رقص و سرور کی محفلیں انجام نہ دے رہا ہوتا. غلام ہوتا, عبد ہوتا کسی کا, تو پھر اتنی آسانی سے کام انجام نہ دے رہا ہوتا. امام نے کہا ہاں اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو یہ کام انجام نہ دیتا. بس اتنا کہنا تھا, امام آگے بڑھ گئے. واض و نصیحت. اب یہ مالک اندر انتظار کر رہا ہے کہ یہ کنیز آئے گی تو دوسرا کام دوں گا. کنیز اندر پہنچ چکا, دیر کیوں ہو گئی, کہا کہ ایک شخص آیا تھا, اس نے پوچھا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام. کہا کہ اچھا تو تم نے کیا کہا. کہا کہ میں نے کہا کہ آزاد ہے, غلام ہو تو یہ نہ کرتا. تو کہنے کی اس شخص نے کہا, نہیں اپنے مالک سے کہتے ہیں, اس شخص نے کہا کہ اگر یہ کسی کا غلام ہوتا بندہ ہوتا تو یہ نہ کرتا. اب جیسے ہی اس نے یہ لفظ سنا سمجھ گیا کہ یہ امام وقت کے علاوہ جو دلوں پر حکومت کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, اور جلدی سے یہ بھاگا. اتنی فرصت نہیں لی اس نے کہ پیر میں چپل پہن سکے. امام کی خدمت پہنچا اور توبہ کی, اور توبہ کرتے وقت ننگے پیر تھا تو ساری زندگی ننگے پیر رہا تاکہ اپنی توبہ کو یاد کروں گناہ سے. ಬುಷರ್ ಹಾಫಿ ನಾಮ ಪಡ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ಬುಷರ್ ನಾಮ ದ ಹಾಫಿ ಎನ್ ನಂಗೆ ಪಾಂ ಬರಹನ ಪಾಂ ವಾಲ ಕಿ ಮೇ ಖುದಾ ಕಾ ಅಗರ್ ಬಂದಾ ಹೋತಾ ಖುದಾ ಕಾ ಅಬ್ದ ಹೋತಾ ಖುದಾ ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಮಾಲಿಕ್ ಸಮಜ್ತಾ ತೋ ಭೈ ಇಸ್ ತರಹ ಖೋಲ್ ಕೆ ಗುನಾಹ ನಹಿ ಕರ್ತಾ ಯೇ ಹೈ ವಾದ ಓ ನಸೀಹತ್ ತಬ್ದೀಲ್ ಹೋ ಗಯಿ ಜಿಂದಗಿ ಜ಼ುಹ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಕೈನ್ امام کا ساتھی نہیں ہے امام کے نظریات پہ نہیں بنو امیہ کا طرفدار رہا ہے مکے سے جب کارواں چلا تو پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ایک جگہ پر امام حسین کا خیمہ لگتا تھا تھوڑی دور ظہر ابن قین بہت بڑا تاجر تھا لاکھوں کی مال و دولت و ثروت اس کی اور دیکھ رہا تھا کہ قسمت عجیب ہے کہ میں اور حسین ایک ہی سفر میں ہیں لیکن آگے پیچھے ہیں اور کترا رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین سے سامنا ہو جائے کہیں امام حسین سے آمنا سامنا ہو جائے اور امام حسین بلا لیں کوشش کرتا تھا کہ پیچھے رہے فاصلے پہ رہے جہاں پڑاؤ ڈالا جائے وہاں فاصلہ ہو تاکہ امام سے سامنا نہ ہو ایک ایسی منزل آئی ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں پر جگہ کی تنگی تھی اور قریب قریب خیمے لگائے گئے امام نے اپنا صحابی اپنا قاصد بھیجا ظہر ابن قین کے نام پہنچا اور کہا کہ فرزندے فاطمہ نے فرزندے رسول خدا نے تمہیں بلایا ہے اس کی بیوی مومنہ تھی اس نے کہا کہ حیف ہے کہ فرزندے فاطمہ تمہیں بلائے رسول اللہ کا بیٹا تمہیں بلائے تم نہ جاؤ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حسین مجھے کیوں بلا رہے ہیں اس نے کہا کہ جاؤ جانے میں کہ ہر جگہ بات سن کے آ جاؤ بس یہ گیا نہ جانے امام نے اس کے دل کے ساتھ کیا کیا جو ہم کہتے ہیں امام حسین دل ربا ہیں دل ربا اردو اصطلاح میں دل چرانے والے کو کہا جاتا ہے ربائیدن چرانا دل ربا دل چرانے والے کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر عشق مجازی میں دل ربا دل کے اختیار کو اپنے اختیار میں لینے والے کو کہا جاتا ہے امام حسین دل ربا ہیں تو زہیر سے ملاقات ہوئی بس چند لمحوں کی زہور کے زہیر کے دل کا سارا کنٹرول حسین کے ہاتھ میں آ گیا اور واپس آیا اور بیوی سے کہا خدا حافظ بیوی اس کی شکل دیکھے یہ بیوی کی شکل دیکھے یہ ہے وعد و نصیحت
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات
ادب انسان کی زمین پہلے سے ہموار ہونا تھوڑی سی بارش کے قطرے پڑیں گے نا انسان کی زمین آمادہ ہو جائے گی حسین کی نورانیت کی زوپاشیاں حسین کا ابر رحمت کی بارش جب قلب ظہر ابن قین پہ ہوئی تو وعد و نصیحت کو آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تیار ہو گئی اور وعد و نصیحت کے لیے تیار ادب جناب حر کا ادب اس بات کا سبب بنا کہ آپ امام حسین کے ساتھ شامل ہو جائیں انسان اگر مؤدب ہو اگر زندہ دل ہو تو ہدایت کے دروازے کھلے رہتے ہیں کامیابی کے راستے کھلے رہتے ہیں موعظہ تم میں ربکم تمہارے رب کی طرف موعظہ آیا ہے نصیحت آئی ہے قرآن سننے والا قرآن سنے اور کہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وقت آ گیا ظہر ابن قین کہیں گے وقت آ گیا اب میں حسین کے ساتھ بشر حافی کے وقت آ گیا میں راہ راست پہ آنے کے لیے تیار ہوں یہ ہے وعظ و نصیحت کا اثر تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس وعظ و نصیحت کو در حقیقت اپنے لیے خرید لیتے ہیں اور امام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے یہ تمہیں برائیوں سے روکے گناہوں سے روکے بار بار انڈیکیٹ کرے اندر سے دستک دے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں زندہ دل دیا ہے، زندہ روح دی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں فخریہ کے نہ صرف گناہ کو بیان کرتے ہیں بلکہ اس پہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، ہم نے اتنی مرتبہ گناہ کیا۔ یہ بدبخت ترین در حقیقت درجہ ہے انسان کا۔ یہیں سے استدراج شروع ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس برقی رو والی سیڑھی پہ کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کو خود بخود اوپر پہنچا دے گی، اوپر کھڑے ہوئی نیچے پہنچا دے گی، آپ کو پیر ہلانے کی ضرورت نہیں۔ استدراج یعنی انسان ایسے کام کرتا ہے کہ تنزلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بربادی اور پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے علم اندازہ نہیں ہوتا۔ جسے آج کی انسانیت، آج کے مسلمان بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ ان کا قرآن پڑھنا ان کے کام آ رہا ہے، نہ ان کا نماز پڑھنا ان کے کام آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو تہے تہے کریں، عید میلاد النبی کے جلسوں پہ فائرنگ کریں، جلوسوں پہ فائرنگ کریں، امام حسین کی عزاداری پہ فائرنگ کریں، کوئی جلوس بھی ہو، امام حسین کا ہو یا عید میلاد النبی کا، تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کسی جلوس سے کبھی کوئی شرنگیزی نہیں ہوئی، کبھی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ اگر آج ان جلوسوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو در حقیقت لوگ اپنے آبا و اجداد کی سیرت میں چل رہے ہیں کہ جنہوں نے خاندان رسول کے جلوس پر، مظلوموں کے جلوس پر، کربلا والوں کے جلوس پر پتھراؤ بھی کیا، ظلم و ستم بھی کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں وہ پھر در حقیقت ایسی بات، ان کی نہ نماز پڑھنا ان کے کام آتا ہے نہ روزہ، بلکہ وہ دین کی ایک ایسی شکل لے لیتے ہیں جو نہ صرف دین کو قبول نہیں بلکہ جو دین لانے والا ہے، جو دین نافذ کرنے والا ہے، اسے بھی قبول نہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا وہ ہے وعد و نصیحت۔ یہ ہے وعد و نصیحت۔ کربلا میں امام حسین نے مختلف خطبات دیے، ان خطبات میں سے ایک خطبہ امام حسین کا، فرماتے ہیں فوج یزید کو مخاطب کر کے، آخر کیا وجہ ہے کہ میری وعد و نصیحت کا اثر تمہارے دلوں پہ نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد خود ہی علت بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے، مال حرام سے بھر گئے تمہارے پیٹ۔ ایک لقمہ بھی اگر انسان راہ حرام سے کمائے گا، اپنے گھر پر اپنے دسترخوان پر لے کر آئے گا، اپنی بیوی بچوں کو کھلائے گا، اس کا ایک منفی اور تاریک اثر انسان کے روح پر ہوگا۔ بعض اوقات اچھے اچھے لوگ آ کے بیان کرتے ہیں کہ روزانہ نماز پڑھتے تھے، صبح کے لیے آنکھ نہیں کھلی، نماز شب پڑھتے تھے رات میں آنکھ نہیں کھلی، با اخلاق ہوتے تھے اچانک بد اخلاق ہو جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ امیر المومنین سے اگر وجہ پوچھی جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ دن کے گناہ کرنے کے نتیجے میں تمہارا دل مردہ ہوتا ہے، اور جب دل مردہ ہوتا ہے تو تم رات کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہو، اور جب رات کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہو تو دن میں جو اچھے کام تمہیں کرنے چاہیے تھے تم انہیں انجام دینے کے بجائے برے کام انجام دیتے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات دن میں جو گناہ کرے گا دل مردہ ہو جائے گا، وعد و نصیحت اثر نہیں کرے گی، لقمہ حرام۔ امام حسین فرماتے ہیں میری وعد و نصیحت اس لیے تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ لقمہ حرام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایجان گرامی، تاکید ہے ائمہ کی کہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلاؤ، حلال غذا۔ کم کھاؤ گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوکے رہو گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم مال حرام تمہاری غذا میں شامل نہ ہو۔ انسان قاتل حسین بن جاتا ہے مال حرام سے، اپنی جاب کے تقاضے پورے نہ کرنا، جو کام دیا جائے اس کو مکمل طور پہ انجام نہ دینا، یہ بھی مال حرام کی مذاق میں آتا ہے کہ انسان جو اجرت دی جا رہی ہے اس کے عوض پورا ٹائم نہ دے، چال بازی سے، چور بازاری سے چار پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بولے، دھوکہ دے، غافل گیر کرے مال حرام. اور جب مال حرام آتا ہے تو جس راہ سے آتا ہے اسی راہ سے نکل جاتا ہے. لوگ ہزاروں کماتے ہیں اور پھر ان کے ہزاروں خرچ اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مال حرام ٹکتا نہیں ہے. مال حرام کی خاصیت یہ ہے، ممکن ہے دو چار دن ہمیں نظر آئے کہ جناب بہت مالدار ہو گئے، بہت آرام کی نیند سو رہے ہیں، لیکن آرام کی نیند میسر نہیں ہوتی مال حرام کمانے والوں. بس خدا نے جو راہیں رکھی ہیں ہمارے لیے عزیزان گرامی، ان راہوں میں سے ایک راہ یہ ہے کہ وعد و نصیحت پہ عمل کرو. جناب حور ادب اور وعد و نصیحت کے لیے آمادہ ہیں. کیا ہے حور کا ادب؟ جب امام نے امام کی فرس کی لگام پر جناب حور نے ہاتھ ڈالا، امام نے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ قسم کی نفرین ہوتی تھی عربوں میں، تیری ماں تیرے غم میں روئے. ایک دفعہ حور نے سر جھکا لیا اور کہا کہ مولا آپ میری ماں کا نام لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. یہ ادب تھا. جب امام نے ظہر کے لیے جماعت قائم کی، حور نے اپنی جماعت الگ قائم نہیں کی، امام کے ساتھ نماز پڑھی. یہ ادب تھا. یہ ادب اس بات کا سبب تھا انسان اپنے دل کو واضح نصیحت کے لیے آمادہ کرے. نوجوان بچوں خصوصاً آخری بس بات کہہ کر میں گزر رہا ہوں، ایام نوجوانی میں بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں بچوں سے، لیکن یہ بچے جان بوجھ کر اس بنا پر خطائیں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے کہ آؤ گناہ کریں، آؤ عیاشی کریں، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے، اپڈیٹ ہونے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں قدم ڈگمگا جاتے ہیں، آنکھیں بہک جاتی ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کان غلط بات سننے لگتے ہیں، ہاتھوں پیر سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. فیس بک بیٹھے میں کوئی غلط چیز شیئر کر دی، غلط کمنٹس دے دیے، غلط غیر مصدقہ اور مسترد چیزوں کو آگے بڑھا دیا، یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی گناہ ہے کہ بغیر تصدیق کے آپ کسی بات کو آگے بڑھا دیں. اگر اپنے آپ کو آمادہ کریں نوجوان بچے، تو ان کے دل کے اندر، ان کی روح میں جو خداوند عالم نے وعظ و نصیحت کا الارم رکھا، یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر الارم لگاتے ہیں، موبائل میں الارم لگاتے ہیں یا ٹائم پیس میں الارم لگاتے ہیں، بعض اوقات ٹائم پیس کے جو سیل ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، آواز پوری سنائی نہیں دیتی آپ کو، کم سنائی دیتی ہے، ضعیف کمزور سنائی دیتی ہے. انسان کا دل، اس کی بیٹری بھی کمزور ہو جاتی ہے. وعظ و نصیحت کبھی تو بھرپور طریقے سے سنائی دیتی ہے، کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، غلط کر رہے ہو، انسان فوراً رک جاتا ہے، اچھا غلط جا رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوتا ہے کہ عادی ہو جاتا ہے، اندر سے آواز بھی آ رہی ہو تو کہتا ہے چھوڑو چھوڑو بات نہیں سننی، غلط بھی کر رہا ہوتا ہے ایسا ایسا. اب جتنا جتنا گناہ کرتا جائے گا ایک نوجوان کوئی بھی انسان، یہ آواز کمزور ہوتی چلی جائے گی، اس کے سیل ویک ہوتے چلے جائیں گے، اندر سے آواز آئے گی رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ نہ کرو. اب یہ چونکہ عادی ہو گیا گناہ کرنے کا، اب یہ آواز مدھم ہوتی چلی جائے گی، سلو ہوتی چلی جائے گی، اتنی سلو ہوگی کہ آواز سنائی نہیں دے گی. سلو رفتار کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی شدت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. اب اگر چاہتے ہیں کہ دل کی آواز وعد و نصیحت کا الارم ہمارے دلوں میں زندہ رہے، تو اس کا واحد راہ حل ذکر خدا و ذکر اہل بیت ہے. جتنا جتنا ذکر خدا کرتے جائیں گے، ذکر اہل بیت کرتے جائیں گے، یہ دل جا جلا پاتا رہے گا، سیکل پاتا رہے گا، برائیاں اس سے چھٹتی رہیں گی اور روح کی بیٹری جو ہے وہ آمادہ و تیار ہوتی رہے گی. درود بھیجیے محمد والے محمد. بس عزیز نے گرامی، ذکر حسین ابن علی وہ اکسیر ہے کہ جو دلوں قوت اور طاقت روحانی عطا کرتا ہے. جب ہم اہل بیت کے مصائب میں روتے تو انسان ہلکا ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ جب مصائب ختم ہو جائیں تو خدا ایک اپنے کسی گناہ کو یاد کرے، خدا ہمارے اس گناہ کو محبت حسین کے صدقے، ذکر حسین کے صدقے، ذکر حسین کی اس نورانیت کے صدقے ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. اور ممکن ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر آنے والی مجالس میں اس کو عرض کروں گا. بس عزیز آنے کے لئے قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِدَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے، شفا آئی ہے تمہارے دلوں کے لیے، ہدایت و رحمت آئی ہے. اور امام حسین کی کربلا میں یہ چاروں عنصر موجود تھے. حیات دینا چاہتا تھا امام، زندگی دینا چاہتا تھا، بقا سے قریب کرنا چاہتا تھا انسانیت کو. تو کربلا میں نصیحت بھی نظر آئے گی، شفا بھی نظر آئے گی، ہدایت بھی نظر آئے گی اور رحمت بھی نظر آئے گی. بس امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور تمام اسیران کربلا، یہی وجہ ہے جناب زینب نے کہیں وعد و نصیحت سے کام لیا ہے، کہیں جلالی انداز میں خطبے دیے ہیں، کہیں باعث رحمت بنی ہیں، کہیں باعث ہدایت بنی ہیں. کیونکہ زندگی کارواں کو، زندگی کے پیغام کو، حیات کے سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے. عصر عاشور تک حیات کا کارواں حسین ابن علی کے پاس تھا، اور عصر عاشور سے لے کر آج تک یہ کارواں در حقیقت جاری و ساری ہے. امام حسین علیہ السلام کی اسیر کہ جنہیں 11 محرم کو قیدی بنا کر، اسیر بنا کر لے جایا گیا، کتنی سخت منزل ہوگی جناب زینب کے لیے. اللہ اکبر، کتنی سخت منزل ہوگی. اس بہن کے لیے کہ جو 18 بھائیوں کی بہن تھی، اس بہن کے لیے جسے اس کے بھائی مدینہ سے لے کر چلے تھے، اور جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے جناب زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کیا، اور جب آخر میں رہ گئیں تو ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھا ہوگا، کہا ہوگا بھیا عباس بڑی شان سے بہن کو لے کر آئے تھے، آؤ بھیا عباس زینب بلا رہی ہے. بس ایک دفعہ بے کجاوہ بے محمل اونٹوں پر سوار کیا گیا بیویوں کو، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں بیویوں کے. لیکن جب امام حسین کے جنازے کے پاس سے سواری گزری، بیوی زینب کے اپنے آپ کو گرا لیا، اور شاید زبان حال سے یہ کہا ہو، اے بھیا زینب شرمندہ ہے. اللہ اکبر، زینب شرمندہ ہے بھیا، اس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، بھیا تجھے دفنا نہیں سکتی، اے بھیا اگر سر میں چادر ہوتی تو تیرے کفن کا انتظام کرتی. اللہ اکبر، اس طریقے سے اہل بیت کو تیار کیا گیا، اس طرح سے اہل بیت کو لے جایا گیا. بادار کوفہ میں در حقیقت والد ہونا چاہتے ہیں. مسلم جساس کہتا ہے، رنگ کرنے والا، کہ میں دار الامارہ میں کام کر رہا تھا کہ میں نے سنا کہ بہت شور ہو رہا ہے. جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ قیدی آئے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے بادشاہ یزید کے خلاف قیام کیا تھا، ان کو تحقیق کیا، ان کے بچوں اور خواتین کو قیدی بنا لیا گیا. چھتوں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے زرق برق لباس میں ملبوس، شادیانے کا انتظام، خوشی کا سماں، عید کا سما اور اوپر سے خواتین اپنے بچوں کا صدقہ اٹھا اٹھا کر ان اسیران کربلا کو پھینک رہی تھی. بھوک سے جا بلا بچے ایک دفعہ خرما کو اٹھا کے کھانا چاہتے ہیں تو کبھی جناب ام کلثوم اور کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہما انگلیاں ڈال کر منہ سے بچوں کے ان خرماؤں کو نکال لیتی ہیں اور چھت پہ کھڑی بیویوں کو کہتی ہیں ارے ہم آل محمد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. بس عزادارو اتنا سننا تھا. ایک راوی آگے بڑھا, اس نے کہا کیا آپ آل محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم آل محمد ہیں, یہ نبی زادیوں کا قافلہ ہے. بس یہ دوڑا دوڑا پہنچا اور جلدی سے کچھ چادروں کا انتظام کیا. اللہ اکبر. اور جب کارواں آ رہا تھا تو جناب ام کلثوم شمر سے کہتی ہیں شمر دیکھو ہمارے پاس لباس پورے نہیں ہیں, ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, دیکھو ہمیں ایک ایسے دروازے سے لے کے جانا کہ جہاں پہ ہجوم کم ہو, لوگ کم سے کم ہو, ارے کوئی ہمارے اوریا سروں کو نہ دیکھے. ارے زینب ام کلثوم آپ کی التجا پوری نہ ہوگی. ارے اس دروازے سے لایا گیا, اس جس دربار سے لایا گیا, اس بازار سے لایا گیا جہاں چاروں طرف لوگ موجود تھے, نبی زادیاں کھلے سر, ارے لوگ صدقہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر اجر کو ول اللہ. ایک دفعہ دربار میں داخلہ ہوا, نبی زادیاں موجود ہیں, امام زین العابدین موجود ہیں. ارے ایک غیور بیٹے کے لیے, ایک غیور امام کے لیے کتنا کڑا وقت ہوگا کہ اس کی ماں بہنیں بیڑیاں کھلے سر ہو, شرابیوں کا مجمع ہو. اللہ اکبر. بس عزادارو ایک دفعہ سر حسین سے بے ادبی کرنے لگا ابن زیاد. حضرت زید بن ارقم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابن زیاد اس ناپاک چھڑی کو ہٹا لے, میں نے رسول اللہ کو ان لمحوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. ارے یہ وہ حسین ہے جس کے لمحوں کے بوسے رہتے ہیں. یہ کہہ کے آپ دربار ابن زیاد سے چلے گئے. ایک دفعہ ابن زیاد نے کہا خدا کا شکر جس نے جھوٹے ابن جھوٹے کو رسوا کیا اور امیر المومنین یزید کو کامیاب کیا. اتنے میں امیر المومنین کا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہو گئے, ازدی قبیلے سے ہیں. ایک دفعہ کھڑے ہو گئے, کہا کہ ابن زیاد تو جھوٹا, تیرا باپ جھوٹا. ارے یہ حسین رسول کا نوازا ہے, کیا یہ خواتین در حقیقت کیا نبی زادیاں ہیں؟ جب علم ہو گیا کہا کہ تجھے یہ حق نہیں. یہ کہہ گیا ایک دفعہ آپ آگے بڑھنے لگے تاکہ امام کی خدمت پہنچے. ابن زیاد نے کہا اس کو قتل کر دو. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن ابی بھی آزادی کھڑے ہو گئے, چاروں طرف نگاہ دوڑائی, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آزادی قبیلے والوں کو آواز دی, اے آزادی قبیلے کے جوانوں دیکھو تمہارے ایک بوڑھے شخص پہ حملہ ہو رہا ہے. آزادی قبیلے کے جوانوں نے تلواروں کو نیام سے نکال لیا, ننگی تلواریں ابن زیاد کے سر پر ہیں. کہا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھایا ابن زیاد تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے. میں کہوں اے عبداللہ ارے کتنے خوش نصیب ہو, ارے تیری حمایت کرنے والے, مگر ہائے سید سجاد, ہائے نبی زادیاں, ارے جن کی حمایت کرنے والے.
اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.